الحمدللہ سورہ نساء سے ہوا اور جس کے آغاز میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا اور صلہ رحمی کی تلقین کی کہ تم اپنے معاملات میں اللہ کا واسطہ دیتے ہو کہ اللہ کے لیے کام کر دو تو پھر اس اللہ کا لحاظ کرو، اس کا بھی حق ادا کرو اور اس کے بندوں کے بھی حقوق کا خیال رکھو، اور خصوصاً وہ یتیم بچہ جو باپ جس کا سہارا اور جس کا سرپرست چلا گیا اب وہ تمہارے سپرد ہے، تو اس کے مال کے اندر خیال کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ اور پھر عربوں کے ہاں ایک جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ بچی جب یتیم ہوتی تو یا تو اس کا مہر ادا نہ کرتے یا اسے اس کا مال لینے کے لیے بیوی کا حقوق ادا کیے بغیر صرف اس کا مال ہتھیانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر یتیم بچی سے شادی کرنی ہے تو پھر اس کا حق بھی ادا کرو، ورنہ پھر تم اس سے ازواجی زندگی کا تعلق نہ رکھو۔ اور پھر اجازت دی کہ ایک مرد ایک شادی پھر دو عورتوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے، تین سے بھی کر سکتا ہے، چار سے بھی کر سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے ازواجی زندگی کے سلسلے میں تعداد کوئی نہیں تھی، ایک ایک مرد کے پاس دس دس عورتیں بھی تھیں، بارہ بارہ عورتیں بھی تھیں۔ اسلام نے اس کی حد بیان کی کہ چار سے زائد نہیں کر سکتے، اور ان حدود کے اندر بھی اس بات کی تلقین فرمائی کہ چار، دو، تین بھی اس وقت جب انصاف کر سکو، اگر انصاف نہیں تو پھر ایک ہی ہے۔ آج دنیا مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اس سے عورت کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس سے عورت کو تحفظ ملتا ہے، عورت کو تحفظ ملتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایک عورت سے تعلق تو گھریلو ہو اور باقیوں کے ساتھ تعلق ہو سیر اور تفریح کے نام پہ، تحفے تحائف کے نام پہ، اور پھر اس سے ہونے والی اولاد کچرے کا ڈھیر کا حصہ بن جائے، اور اس عورت پر عفت اور پاک دامنی کی اس کی عفت اور پاک دامنی لے کر اسے ساری زندگی جسے کہیں کہ ذلیل اور رسوائی کے نظر کر دیا جائے، تو اسلام نہ عورت کی ایسی توہین چاہتا ہے اور نہ انسانیت کی ایسی توہین چاہتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت سے تعلق ہو تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی لینی پڑیں گی، نان نفقے کی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی، اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری لینی پڑے گی، محض اپنی لذت لینے کے لیے اسے استعمال کرنا، یہ عورت اتنی بے وقت اور اتنی بے قیمت اور اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کا سب سے زیادہ تحفظ کیا ہے اور یہ بتایا کہ اگر اس سے شادی کرنی ہے تو پھر اس کے تمام ذمہ داریوں کو بھی بجا لانا ہے، اور فرمایا کہ جب تم اس کا ماہر مقرر کرو تو بخوشی پھر اسے ادا بھی کرو۔ آج ہمارے شادیوں کے اندر اسلامی تصویر شادیوں میں نظر نہیں آتی، وہاں مائیوں بھی ہے، مہندی بھی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہیں، اور اس شادی پہ خرچ لاکھوں میں ہے، لیکن جب بات مہر کی آتی ہے تو 3200 روپے، 30 روپے، 500 روپے، 1000 روپے۔ حالانکہ سب سے بڑا فریضہ ہی شادی کے اندر عورت کا مہر ہے کہ اسے اس کا وہ حق دیا جائے، اور اس کے حسن و جمال کے لحاظ سے، اس کی حیثیت کے لحاظ سے، اور مرد اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس کا مہر مقرر کرے۔ لیکن آج شادیوں پہ لاکھوں خرچے اور نہ جانے کیسے کیسے شادیوں میں لوازمات ہیں، اور جو اصل فریضہ ہے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اگر وہ لکھا بھی دیا جائے تو پھر دینے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، صرف نام و نمود کے لیے لکھوایا جاتا ہے، دینے کی فکر کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس کا ذکر فرمایا کہ عورتوں کا حق ہے مہر، اور یہ انہیں پورا پورا ادا کیا جائے اور بخوشی ادا کیا جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وراثت میں مرد کا بھی حق ہے، عورت کا بھی حق ہے، اور پھر مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 گنا ملے گا۔ اور حقیقت میں اس میں عورت کی زیادتی نہیں ہے، اس لیے کہ مرد پر سارے خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، بہن بھی اس کی سرپرستی میں، ماں بھی اس کی سرپرستی میں، بیوی بھی اس کی سرپرستی میں، بیٹی بھی اس کی سرپرستی میں، اور عورت کو ایک حصہ مل رہا لیکن اس پر ذمہ داری کوئی نہیں، وہ سارا کا سارا اس کا اپنا حق ہے۔ تو یوں جسے کہیں کہ وراثت کی تقسیم بتلائی، اور ساتھ آخر میں یہ بھی بتایا کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اس لیے جو اللہ نے جو حصے مقرر کیے انہی پر عمل کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اور وراثت سے پہلے جو دیگر ذمہ داریاں ہیں، اگر اس کا قرض ہے تو پہلے اسے ادا کرو اور پھر وراثت کا معاملہ تقسیم کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کوئی عورت جسے کہیں کہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، تو ابتداء اس کا حکم یہ تھا کہ اسے گھر میں قید کر دو، اور بعد میں یہ آیا کہ کوئی مرد یا عورت بے حیائی اور بدکار بنتی ہے تو پھر اس کی سزا کوڑے ہیں، جس کا سورہ نور کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کوئی جنس پرستی کے اندر مبتلا ہے تو اس کی سزا بھی پھر شریعت نے مقرر کی ہے کہ وقت کے حاکم کے ثوابدید پر ہے، جو جتنی سخت سے سخت سزا اسے اس کے لیے مقرر کر سکتا ہے، پھر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اہل ایمان سے کہا کہ تم جو عورتوں کو بطور تحفے کے تحائف دو شادی کے موقع پہ، اور پھر ان سے لینا یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر تم عورت سے جدائی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا مہر معاف کرانے میں مجبور مت کرو، ہاں اگر وہ خود خلع لینا چاہے اور مہر چھوڑ دے تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے اندر ستیلی ماں سے بھی نکاح کرنے کا رواج تھا، تو اس کی مذمت کی ہے اور ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ماں ہے، خالہ ہے، بیٹی ہے، ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک وقت میں دو بہنوں کا نکاح میں لے کے آنا یہ حرام بتایا، اور فرمایا جس کا پہلے کسی اور سے نکاح موجود ہے اس پر نکاح کرنا اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نکاح کوئی وقتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے کہ عورت کا مرد ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور اس کے نان نفقہ کا ذمہ دار بھی بنتا ہے، تو یہ نکاح ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں، اس لیے کہ انسان کمزور واقعہ ہوا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری سہولیات دی ہیں۔ پھر اہل ایمان سے کہا کہ تم لقمہ حلال کھاؤ اور ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ، اور ساتھ یہ بتایا اگر تم کبائر سے بچنے لگ جاؤ گے اللہ تمہارے صغائر ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا اللہ نے جو ہماری قسمت میں جو چیز لکھ دی ہے مرد بنایا ہے تو عورت بننے کی خواہش مت پیدا کرو، اور اگر عورت بنایا ہے تو مرد بننے کی خواہش مت پیدا کرو، اپنی اپنی قسمت پہ خوش رہو۔ بلکہ آج تو انسان مرد ہے تو اس کا چال ڈھال عورتوں کی سی ہے، اور اگر عورت ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنی چال ڈھال مردوں کی سی بنا دے، تو اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر ساتھ یہ فرمایا کہ گھر کی زندگی ایک سلطنت ہے، گھر کی زندگی ایک سلطنت ہے، اور اس سلطنت کا ذمہ دار اللہ نے مرد کو بنایا ہے، اور سچی بات ہے کہ اس ذمہ داری میں بھی عورت کی جسے کہیں کہ نہ تو جسے کہیں کمزوری کا تذکرہ ہے، بلکہ مرد کی ڈپٹی لگا دی کہ نان نفقہ کی ذمہ داری اور اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے، اور آرام سے گھر کے اندر ملکہ ہے، اس پر یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے مرد کو حاکم بتایا، ذمہ دار بتایا، اور یہ مطلب نہیں کہ اس کا تعلق حاکم کی طرح ہو کہ ہاتھ میں ڈنڈا ہو، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ گھر کے نظام چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ مرد پر نان نفقے کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو اس کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور پھر اچھی عورت کی خوبیاں ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہو اور اپنی شوہر کی بھی اطاعت شعار ہو، اور جب اس کا شوہر اس کی نظروں سے اوجھل ہو تو اپنی عفت اور عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اور اپنے میاں کے مال کا بھی نہگبان اور حفاظت کرنے والی ہو، اس کا تذکرہ فرمائی۔ فرمایا اور فرمایا کوئی عورت ہٹ دھڑم ہو اور وہ سرکشی پہ اتر آئے تو اسے اچھی طریقے سے نصیحت کرو، اور اگر وہ اس سے بھی باز نہ آئے تو اس کا بستر الگ کر دو، اور آخری صورت انتہائی درجے کی، انتہائی درجے کی یہ ہے کہ تنبیہ کے طور پہ اسے سزا بھی دو۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ انتہائی آخری درجہ ہے، آج اسلام کے اس حکم پر بھی دنیا چیختی ہے کہ یہ مرد اپنی عورت کو مارتا ہے۔ سچی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی کسی خاتون کو اور زوجہ کو نہیں مارا، لیکن یہ اس صورت میں بالکل آخری درجہ ہے۔ مغرب جو مسلمانوں پہ اعتراض کرتا ہے، یہاں تو شوہر اس کا قریبی ہے وہ مارے اور اس کی ایجاد ہے، وہاں تو ہر بوائے فرنٹ جسے کہیں کہ صبح شام اس کی پٹائی کر رہا ہے اور عورت کی پٹائی ہو رہی ہے، تو معاملہ تو وہاں اس سے زیادہ سنگین ہے۔ یہاں تو اللہ رب العزت نے آخری درجے کی صورت بتائی کہ تنبیہ کے طور پہ، وہ بھی ایسی کہ اس پر عذاب پہ کوئی نشان نہ پڑے، اور مقصود تنبیہ ہے، اور فرمایا اگر وہ باز آ جائے تو پھر اس کے کسی قصور کو بار بار تذکرہ کر کے اسے کہیں کہ شرمندہ اور رسوا نہ کیا جائے، اور فرمایا اگر میاں بیوی میں آپس میں ناچاکی ہو جائے تو پھر جسے کہیں کہ بجائے اس کے کہ آدمی جسے کہیں کہ کسی عدالت میں جائے اور جسے کہیں کہ کسی پولیس اسٹیشن میں جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ گھر کے بڑے اس معاملے کو حل کر دیں، اس لیے کہ معاملہ چوراہوں میں چلا جانا اور عدالتوں میں چلے جانا یہ مسلمانوں کے معاشرے کا چلن نہیں ہے، مسلمانوں کے معاشرے کی تہذیب نہیں کہ 15 پہ فون کر دیا کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب یہ کہ جب آپس میں ناچاکی بھی ہو جائے تو معاملہ آپس میں خود ہی حل کر لیا جائے، اس لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو، معاملہ اسی لباس کے اندر ہی حل ہو، اور معاملہ اگر ان دونوں کے درمیان حل نہیں ہوتا پھر خاندان کے بڑے بیچ میں پڑ جائیں اور گھر کا معاملہ گھر ہی میں رہے، یہ چوراہوں میں اور سڑکوں پہ اور جیسے کہیں کہ عدالتوں پہ اور تھانوں میں یہ معاملہ نہ جائے۔ تو اس کے تذکرہ فرمایا اور پھر اہل ایمان کو ترغیب دی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور مخلوق خدا کے حقوق ادا کریں، جس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے اور رشتہ داروں کا ہے اور پڑوسی کا ہے، اور وہ پڑوسی جو اگرچہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہا کسی اسٹیشن پہ، کسی ایئرپورٹ پہ، کسی ایئر لائن پہ اور کسی گاڑی میں اور کسی مجلس میں اور کسی راہ چلتے سفر میں اس کے ساتھ رہا، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھے، اور ساتھ ساتھ پھر مذمت فرمائی کہ تکبر نہیں اور غرور نہیں اور بخل نہیں، عام طور پہ تکبر اور بخل سے حقوق العباد ضائع ہوا کرتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ریاکاری بہت بری چیز ہے، ریا کی بنیاد پر خرچ کیا ہوا مال اس کا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پھر شراب کی حرمت تدریجی طور پہ نازل ہوئی، اور یہاں ابتدائی طور پہ شراب کی جسے کہیں کہ مذمت کی گئی کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر مسلمانوں کو امت محمدیہ کو جو ایک خاص فضیلت ملی کہ اگر پانی استعمال نہ بھی کر سکے تو نماز نہیں چھوڑنی بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اس حکم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہودیوں کی مذمت کی کہ وہ مفادات کے خاطر حق بات کو چھپا لیا کرتے تھے اور جسے کہیں کہ اپنی کتاب کے اندر تعریف کیا کرتے تھے، اور اس کی مذمت کی، اور اہل ایمان کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے، اور اس کا تذکرہ ساتھ یہ فرمایا کہ ان کو حسد تھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ ساری نعمتیں کیوں آئیں، اور محمد رسول اللہ پر حسد تھا کہ انہیں نبوت کیوں مل گئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے امانت کی تلقین فرمائی کہ جو صاحب ذمہ دار ہے اسے چاہیے کہ عہدہ اسی کو دے جو اس کا اہل ہے، اور جسے وہ عہدہ مل گیا اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس عہدے کے حقوق کی رعایت رکھے۔ پھر اہل ایمان سے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو اللہ اور رسول کی اطاعت پہ چلنے والے ہیں ان بڑوں کی اطاعت کر کے زندگی گزارو. پھر اللہ رب العزت نے اس منافق کا تذکرہ فرمایا جو ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں الجھ پڑا اور فیصلے کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کے پاس گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا، لیکن اسے چین نہ آیا. اس نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. یہودی اس کے لیے بھی راضی ہو گیا. وہ منافق یہودی کو لیے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو. ادھر یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آ گئے اور اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. ہاں، اور پھر یہاں منافقین نے بڑا شور مچایا کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافق ہے ہی مسلمان نہیں، ہیں ہی مسلمان نہیں. مسلمان تو ہوتا وہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو محمد رسول اللہ کو حکم مانے اور آپ کے لائی ہوئی شریعت پر ذرہ برابر بھی اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے، ان کا تو دور سے بھی ایمان کا اور اسلام سے واسطہ نہیں ہے. اور یوں حضرت عمر کے اس عمل کی تائید ہو گئی اور اس کو جسے کہیں کہ حق بجانب قرار دیا گیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں دو مختلف رائے ہوئیں. بعضوں نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، بعضوں نے فرمایا نہیں، ان کا نفاق حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی کفار کے صفوں میں شامل ہیں اور ان کے خلاف بھی قتال ہوگا. تو اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ منافق یہی چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں وہ باقی مسلمانوں کو بھی کفر کی طرف لے جائیں. ان کی مذمت بیان فرمائی اور ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے، اگر بھول کے کیا تو اس کا بھی کفارہ ہے، اور اگر کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو علماء نے اور مفسرین نے لکھا کہ جہنم میں تو ہمیشہ صرف کافر رہے گا، اور یہ مسلمان جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے یہ جہنم میں ہمیشہ کیسے رہے گا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک ہے مسلمان کو قتل کرنا جان بوجھ کے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کا قتل جائز سمجھنا، حلال سمجھنا. کوئی مسلمان کو حلال سمجھ کے قتل کرے گا تو پہلے اس کا ایمان جائے گا، پھر جہنمی بنے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے کہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال سمجھتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، تو کافر بنا، پھر قاتل بنا، اور پھر ہمیشہ کا جہنم میں جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک جان کو نہ قتل کیا ایسا ہے سارے جہان کو اس نے قتل کیا، سارے جہان کو قتل کیا. اور ایک مسلمان کی جان، عزت و آبرو اللہ کے ہاں اور اسلام کے لحاظ سے اتنا قیمتی ہے. فرمایا بیت اللہ کو کوئی شخص ڈھا دے وہ جرم چھوٹا ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ہاتھ کو مسلمان کے خون سے رنگین کر دے اور مسلمان کی عزت و آبرو سے جسے کہیں کہ کھیلنا شروع کر دے، یہ اس سے بڑا جرم ہے. تو ایک ناحق قتل کرنا، اس کی مذمت کی گئی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ افواہ در افواہ پہ پھیلاتے ہیں، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس قسم کی افواہیں وہ بہت پھیلایا کرتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ جہاں ایمان خطرے میں ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اور ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ لگائے بیٹھے ہوئے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک قربان کر رہے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے. اور ساتھ ساتھ جب مظلوم مسلمان فریاد کر رہا ہو کہ کون ہے جو ہماری مدد اور نصرت کرے گا، پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا پھر تمہیں کیا ہوا، تم کیوں ان کی مدد اور نصرت کے لیے نہیں کھڑے ہوتے؟ اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے مہاجرین کی جسے کہیں کہ فضیلت بیان فرمائی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ جب تم سفر کے اندر ہو, ظاہر ہے جب جہاد میں ہوں گے تو سفر بھی درپیش ہوگا, تو سفر کی نماز کا تذکرہ فرمایا. اور جب میدان جنگ کے اندر ہو اور دشمن کا خوف ہے تو وہاں خوف کی نماز کا تذکرہ فرمایا کہ عین میدان جنگ کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ نماز تو کجا جماعت کی بھی گنجائش نہیں ہے, اور جماعت کا طریقہ پھر ان آیات کے اندر بتایا گیا. ہاں فرمایا جب امن ہو جائے, اور جب امن سے تم رہو تو پھر اطمینان سے نماز کا اہتمام کرو اور خوب اللہ کو یاد کرو. اللہ نے ہر نماز کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے, وقت مقرر کر رکھا ہے اور کس وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا اللہ کے ہاں مقبول اور اللہ کے ہاں جسے کہیں کہ صاحب مرتبہ وہی شخص ہے جو اپنی زندگی اللہ کے سپرد کرتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنے اندر اپناتا ہے, اسی کا مرتبہ ہے. پھر اللہ رب العزت کی بادشاہ اور قدرت کا تذکرہ ہے. پھر آخر میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے اور ان کے جسے کہیں کہ حقوق کی رعایت کا حکم ہے. پھر فرمایا اگر ان کے آپس میں تعلق بحال نہیں ہو رہے تو اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو رخصت ہو جائیں اور ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, اور اگرچہ اس انصاف کی زد میں تمہارے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اور تمہارے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہوں, اور اگرچہ اس انصاف کی زد میں تمہارے اقربا ہی کیوں نہ آ جائیں, لیکن تم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا اور ہر حال میں معاملہ اور فیصلہ انصاف کے مطابق کرنا ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان لے کے آؤ اور ایمان کی حقیقت پیدا کرو. ایک زبان کے بولوں والا ایمان والا ہے اور ایک جسے کہیں کہ رواجی مسلمان ہے اور ایک رسمی مسلمان ہے, اور ایک حقیقت کا ایمان والا اور حقیقی مسلمان. ان دونوں میں بہت فرق ہے. جیسے دیکھنے میں ایک سیب پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اور ایک سیب حقیقی ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے, اور ایک تصویر ہے شیر کی اور ایک حقیقی شیر ہے, ان میں دونوں میں بڑا فرق ہے. تصویر کے شیر کو تو معصوم بچہ بھی ٹھوکر مار کے گرا دے گا, اور حقیقی شیر آ جائے تو وہ دھاڑے گا تو اپنا راستہ اور اپنی جگہ خود بنا لے گا. تو فرمایا کہ نقلی مسلمان تو وہ بازار کے اندر چند ٹکوں سے گر جائے گا, اور بلادری کے رسم و رواج کے سامنے شکست کھا جائے گا, اور ذرا سی آزمائش آئی تو ایمان اور اسلام سے دست بردار ہو جائے گا. اور اگر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہو تو جہاں وہ آئے گا ماحول اپنا خود بنا لے گا, جہاں وہ ہوگا وہ ماحول اور فضا اپنے لیے سازگار خود کر لے گا. اس لیے اللہ نے اہل ایمان سے کہا آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنو, ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. اور پھر ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت کی گئی کہ منافق کی فطرت یہ ہے کہ اور اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ کفر سے دوستیاں لگاتا ہے تاکہ اسے عزت مل جائے. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه. قرآن ہے, آج کے کفار جو مسلمانوں کے آستین کے سانپ اور بچھو بن چکے ہیں ان کی تصویر بھی قرآن دکھاتا ہے کہ فرمایا جو منافقوں کافروں سے دوستیاں صرف اس لیے رکھتے ہیں تاکہ انہیں عزت مل جائے اور دنیا کے اندر انہیں مرتبہ مل جائے. جیسے آج بہت سارے منافق جب کافروں کے گود میں جاتے ہیں تو بڑے فخر کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں, اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی دنیا کے سب سے بڑی سعادت اور اپنی دنیا کے سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کافروں کی صفوں میں کھڑا ہونا عزت کا نام ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسے منافقین کو عذاب کی خوشخبری سنا دی, بشر المنافقین, جو کافروں سے دوستیاں اور یاریاں لگاتے ہیں عزت لینے کے لیے. پھر اللہ نے منافقین کے علامات بتائی, فرمایا منافق شخص جہاں کفر بولا جا رہا ہے اور جہاں کفر کی باتیں ہوتی ہیں وہاں بیٹھتا بھی ہے بلکہ ان کفار کا ساتھ بھی دیتا ہے. ان کفار کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے جہاں کفریہ گفتگو ہو رہی ہو اور اسلام اور شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو، یا تو قوت بازو سے روکتا ہے یا زبان کی توانائی استعمال کرتا ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ پھر وہاں سے اٹھ جاتا ہے، ہاں کبھی وہاں بیٹھتا نہیں۔ بس اوقات کفر پہ راضی رہنا بھی آدمی کا کفر لازم آتا ہے، کفر پہ راضی رہنا بھی آدمی کفر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو منافقین کی علامات بتائیں کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے یاریاں لگاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کفر بھری مجالس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے زیادہ کافروں کے خیرخواہ نظر آتے ہیں، اور وہ کبھی مسلمانوں کے صف میں مفادات کے لیے اور کبھی کفار کے صف میں مفادات کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں، درمیان میں تذبذب کا شکار ہیں۔ اور منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہی نہیں، انہیں سورۃ اخلاص نہیں آتی تو نماز خاک پڑھیں گے۔ تو وہ فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اور اگر انہیں نماز پڑھنی پڑے تو صرف دکھاوے کے لیے، ہاں، اور وہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایسے منافقین کے لیے فرمایا ہند المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہاں کوئی شخص منافق اپنے نفاق سے توبہ کر لے اور مخلص مومن بن جائے، فرمایا اللہ رب العزت اس کا حشر ایمان والوں کے ساتھ فرمائے گا، ایمان والوں کے ساتھ فرمائے گا، اور فرمایا اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لاؤ تو اللہ تو پھر تمہاری بڑی قدر کرنے والا ہے، اور تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔